يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال رسول الله صلى الله تعالى المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وكما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں دخول ابلی اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ وقت تو بہت مختصر ہے، بس اتنی بات بیان کرنی ہے کہ میرے شیخ جن کا میں غلام ہوں، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف اللہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء نے میرے شیخ کو مجدد مانا اپنے وقت، اور بڑے بڑے علماء نے میرے شیخ کی صحبت اٹھائی، بڑے مفسرین نے، بڑے محدثین نے، بڑے مفتیان کرام نے اور عوام نے بھی، اور بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نے یہ اعتراف کیا کہ ہم کو برس کا برس گزر گئے قرآن کی تفسیر سناتے، حدیث پاک پڑھاتے اور تفسیر حدیث پڑھاتے، لیکن جب تک کسی اللہ والے کی غلامی نہ ملی، جب تک آپ کی صحبت نصیب نہ ہوئی، غلامی نہ ملی، تب تک جو ہے ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ دین کس کو کہتے ہیں، عمل کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ حضرت قطب زماں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بھائی، اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے، اللہ والوں سے ہے۔ ایک آدمی خوب عبادت کرتا ہے، خوب نوافل پڑھتا ہے، کثرت و عبادت کرتا ہے، درس و تدریس بھی کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اگر صحبت اولیاء اس کے پاس نہیں ہے تو حضرت گنگوہی قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کی معلومات، اس کے پاس معلومات تو ہے لیکن اس کی معلومات معمولات نہیں بن سکتی، یعنی وہ چیز عمل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کر سکتا۔ نہ کتابوں سے، نہ بعضوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے گی، اس وقت تک معلومات معمولات میں تبدیل نہ ہوگی، علم کا مقصود حاصل نہ ہوگا۔ علم کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، علم کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو معلوم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ذات کون ہے بھائی؟ بتائیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مزاج شناس کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے بارے میں بعد میں سب بنا لیں گے، آپ یہاں ادھر آ جائیں، قریب میں سب بعد میں بنا لیں گے، آپ ادھر آ جائیں، سردار میں قریب ہو کے بیٹھ۔ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے، فرمایا کہ آگ، ایک آگ جل رہی ہے، سردی کڑاکے کی ہے، تو اگر کوئی آدمی دور سے آگ کو دیکھے اور کہے بھائی ہم آگ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو گرمی پہنچے گی؟ اس کی گرمی نہیں پہنچے گی، جب قریب ہو کے بیٹھے گا تب گرمی پہنچے گی۔ اور یہی طریقہ دین حاصل کرنے کا برس ہا برس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کیسے بنتا ہے؟ آدھا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ صحابی کا خطاب کس کو ملتا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہوا، ایک لمحے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو نصیب ہو گئی اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، تو اس کو صحابی کہیں گے۔ یا تو نبی صحابی کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں، یا ایمان کی حالت میں صحابی نے نبی کو دیکھ لیا تو دیکھنے سے صحابی بنے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بہت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، بہت زیادہ ان سے انسیت رکھتا ہے، بہت ہی شریعت اور سنت کا تابع ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اس کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ تو دین جو ہے وہ صحبت سے پھیلا ہے، صحبت سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں جو آگ تھی اللہ کی محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اس کو سینے سے صحابہ نے حاصل کیا، پھر صحابہ کے سینے سے تابعین نے حاصل کیا، پھر تابعین کے سینے سے تبع تابعین نے حاصل کیا، پھر تبع تابعین سے اور تمام اولیاء اللہ، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ کی محبت، جو ہم سب پر سیکھنا فرض ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان حاصل کرنا ہر مومن پر فرض عین ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ہم آگے کر لیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لی، زکات دے دی، حج کر لیا، خیر خیرات کر دی، بس کافی ہے بھائی، یہ دین ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں جی؟ دنیا کے معاملے میں تو ایسا نہیں کرتے، دنیا کے معاملے میں تو قناعت نہیں ہے۔ اگر 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے یا 50,000 مہینہ جو آدمی کما رہا ہے، 1,00,000 روپیہ مہینہ جو آدمی کما رہا ہے وہ بھی قناعت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھائی آپ 1,00,000 کما رہا ہوں اور مجھے 2,00,000 چاہیے۔ 2,00,000 کمانے والا کہتا ہے مجھے 10,00,000 چاہیے۔ ایک مرلے کا پلاٹ ہے تو کہتے ہیں مجھے 5 کا چاہیے، 5 کا پلاٹ ہے کہتے ہیں مجھے 10 کا چاہیے۔ کوئی آدمی دنیا کے معاملے میں تو ہم قناعت کرتے نہیں، اور آخرت کے معاملے میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارے وہاں پلاٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بڑے بڑے پلاٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں رکھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کیوں قناعت کر لیتے ہیں کہ بس نماز روزہ کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کام نہیں کرنا۔ بڑے افسوس کی اور حماقت کی بات ہے، بے وقوف آدمی ہے یہ جو آخرت کے معاملے میں قناعت کرتا ہے کہ بس بھیا میں اور آگے نہیں بڑھوں، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی محبت کو حاصل کرو، فرض عین۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت اللہ کی اور اللہ کی معرفت جو ہم سب کے اوپر فرض عین ہے حاصل کرنا، یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بزرگوں کی صحبت سے اور سینے اولیاء سے، کیونکہ نبوت اب ختم ہو چکی، نبی آخر الزماں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرما دیا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں اعلان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جو آدمی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص کافر ہے، بالاتفاق کافر ہے۔ کی بات ماننا، اس سے دوستی رکھنا، اس سے میل جول رکھنا، اس سے معاملہ کرنا سب ناجائز، سب ناجائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ہمارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے معاملہ کرنا تو جائز ہے، کفار سے معاملہ کرنا جائز ہے، لیکن جو شخص آپ کی نبوت کا دعویٰ کرے آپ کے بعد، اس شخص سے تو معاملہ لین دین تک بھی جائز نہیں۔ کسی قسم کا معاملہ رکھنا، کسی قسم کی محبت ان سے رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہر مومن کے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ بھائی ایمان کا خطرہ ہے۔ جس شخص نے اللہ کی محبت کو حاصل نہ کیا، تو یہ محبت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کیسے معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے؟ یہ صحبت اولیاء سے حاصل ہوتی ہے اور ان کے سینوں سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک آگ کی خاصیت، ایک عشق کی خاصیت۔ کون سا عشق؟ یہ حرام عشق نہیں، عورتوں کا عشق نہیں، لڑکوں کا عشق نہیں، اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت، جو ہر شخص کو حاصل کرنا فرض عین ہے۔ فرمایا کہ ایک آگ کی خاصیت، ایک عشق کی خاصیت، جو جو خانہ بخانہ, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے, یعنی ایک گھر میں آگ لگ گئی خدا نہ خواستہ تو آگ گھر سے دوسرے گھر کو لگ جاتی ہے, تیسرے گھر کو لگ جاتی ہے. اور یہ اللہ کی محبت کی آگ کا مظہر کیا ہے؟ اللہ والوں کے سینے ہیں, اللہ والوں کے سینوں سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. عشق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سینوں سے سینوں کو لگتی ہے. ہاں, تو اس لیے قریب ہو کر بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے, اور مل کر بیٹھنا چاہیے. صفوں کی فکر نہ کرو اور نوافل کی فکر نہ کرو. میرے دوستو, دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, ایک سو رکعت سیکھ لینے, ایک سو رکعت بے ریا سے افضل ہے. یہ مسئلہ کس نے بتایا ہے؟ یہ مولوی نے نہیں بتایا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ ایک دین کا ایک مضمون, ایک باب سیکھ لینا ایک ہزار رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اب بتائیے کہ اگر ہم دین کی بات سننے کے بجائے اپنے نوافل پڑھنا شروع کر دیں, بھائی نوافل بھی مبارک چیز ہے, عبادت ہے, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, لیکن بیٹھے بٹھائے ایک افضل چیز مل رہی ہو اور ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ مشقت سے کم ثواب حاصل کرے تو کون عقل مند ہے؟ لہٰذا جب دین کی بات ہو رہی ہو تو نوافل کی نیت نہ باندھو. سنتوں کا ٹائم مل جاتا ہے, سنتیں آپ سنتوں کے وقت پڑھ لینا, تو کم وقت کے اندر زیادہ اجر و ثواب کمانا عقل مندی کی علامت ہے, اور مشقت اٹھا کر کم ثواب حاصل کرنا یہ بس آپ سمجھ لو کہ کس کی علامت ہے. تو بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں, وقت تو بہت مختصر ہے, دل کے اندر اپنے مشائخ کی برکت سے اتنے مضامین آ رہے ہیں, لیکن مجبوری ہے کہ میں یہاں کیا بیان کروں. بس اللہ سے مدد چاہیے, میں نے دو رکعت پڑھ کے, کہ اللہ تعالیٰ جو حاضرین کے لیے, میرے لیے اور حاضرین کے لیے نافع ہو, مفید ہو, وہ مضمون آپ بیان کروا دیجئے. تو میرے دوست و عزیزو, آج جمعہ کا دن ہے, اس نسبت سے میں آپ کو ایک حدیث پاک کی افضلیت بتانا چاہتا ہوں جمعہ کے دن کی. حدیث پاک سے, حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یہ کام کر لے گا, چھ کام ہیں چھ, اور وہ ہم سب کرتے ہیں, کوئی نئے کام نہیں ہیں, لیکن اس میں ذرا سی تبدیلی, ذرا سی ہمت, ذرا سی چستی ہم کر لیں تو ہر قدم کے اوپر ایک ہزار رکعت نفل کا ثواب. یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قدم پر ایک سال کے نفل روزے اور ایک ہزار رکعت نفل کا ثواب ہے. یہ جمعے کی فضیلت ہے, جمعے کی فضیلت ہے. کیا کام کرنا ہے؟ کہ نمبر ایک, کہ جمعے کے دن غسل کر لینا, غسل کر لینا, سب غسل کرتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. دوسرا کام, اچھے کپڑے پہننا. اچھے کپڑے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ نہیں کہ بازار سے نیا جوڑا خرید کے لا رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ عید کے دن آئے گا تو لازماً باپ جو ہے وہ پریشان ہوگا کہ میں ہر شخص کے لیے نیا جوڑا کیسے لاؤں. بھائی ہمارے دین نے مشکل سکھائی ہی نہیں, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو اچھا جوڑا ہو ان میں سے وہ سب سے اچھا جوڑا نکال کے پہن لو. جمعے کے دن بھی یہی فضیلت ہے کہ جو کپڑے آپ کو میسر ہیں ان میں سے اچھا نکال کے پہن لو. یہ نہیں ہے کہ شرط نہیں ہے کہ بازار سے ضروری نیا لے کر آنا, جوتا ہو تو نیا ہو, کپڑا ہو تو نیا ہو, ٹوپی ہو تو نئی ہو. یہی باتیں ہمیں بزرگوں سے ملتی ہیں, ورنہ ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھائی عید کے دن تو نیا جوڑا بنانا لازمی ہے, نیا جوتا چاہیے. بچوں کو بھی یہی عادت پڑ گئی ہے. اب باپ بیچارہ فکر مند ہے, اس کی کمائی تو اتنی ہے نہیں, کہاں سے لاؤں, قرضے لوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم لوگ قرضے لینے کے اندر یہ بھی فکر نہیں کرتے, سودی قرضے لے لیتے ہیں, سود پہ پیسہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی سود پہ پیسہ لینا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ, قرآن پاک میں فرمایا, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. حلال روزی کو اللہ بڑھاتا ہے, اس میں برکت دیتا ہے, اور سود کے اندر اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے, اور سود لینے دینے والا اللہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. بھائی بڑی طاقت کے خلاف اگر کوئی اعلان کر دے, بڑی طاقتیں ہیں دنیا کے اندر, اب کوئی کمزور طاقت جو ہے وہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے, لوگ کیسے بیوقوف کہیں گے کہ اتنا کمزور ہے اور اپنے بڑے کی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے لیتے ہیں. سود کھانے والا سود کا ایک لقمہ کھا لے گا, اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے. ایک لقمہ کھا لیا 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کی دعا قبول ہے, نہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں, اور اللہ کے خلاف گویا اس نے اعلان جنگ کر دیا. اور سود کھانے والا ہمیشہ غمگین رہے گا, ہمیشہ غمگین, مال کو بڑھانے کی فکر میں وہ غم کرتا رہے گا, حتیٰ کہ سود خوروں کو ہم نے خودکشی تک کرتے دیکھا. حالانکہ مال بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن چونکہ اللہ کے خلاف یہ زندگی گزار رہا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف, اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اس لیے اس کا اعلان جنگ ہے, اس لیے یہ غمگین ہے, خودکشیاں کر رہا ہے. خوشی اس کو نصیب ہی نہیں ہوتی، خوشی وہ کبھی دیکھتا ہی نہیں۔ بہرحال میرے دوستو، میں یہ جمعے کی 6 اعمال بیان کر رہا تھا کہ غسل کرنا اور جو کپڑے میسر ہوں ان میں سے اچھے کپڑے پہن لینا، اور مسجد جلد جانا، مسجد جلد جانا، اور 3 کام ہو گئے نا، چوتھا کام یہ کہ مسجد پیدل جانا اگر ممکن ہو، لیکن اگر مسجد دور ہو تو چلو آپ نیت تو رکھو پیدل چلنے کی، لیکن آپ گاڑی میں چلے جاؤ، موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ، لیکن پیدل جانا افضل ہے۔ اسی طرح سے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، یہی جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ صفیں بنانے کی فکر بعد میں کیجئے، پہلے امام کے قریب بیٹھیں یا جو دین کی بات کر رہا ہے اس کے قریب بیٹھیں۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھی ہیں، بزرگوں سے دین سیکھا ہے الحمدللہ، تو یہ بات ہے۔ تو 4 کام ہو گئے، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور 5واں کام یہ ہے کہ خطبہ ہوگا نا اذان کے بعد، خطبے کی اذان ہوتی ہے اور خطبے کی اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو اس خطبے کو غور سے سننا، غور سے سننا۔ یہ سب 5واں کام ہو گیا کہ بھائی اور کوئی لہو لعب کام نہ کرنا، یعنی کوئی ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کپڑے درست کر رہا ہے اور کوئی چٹائی کو نوچ رہا ہے، ایسا کام کرنا منع ہے خطبے کے دوران۔ خطبہ جو ہے جمعے کا وہ مثل نماز کے ہوتا ہے، اور اس دوران جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے یا کہیں باہر سے آ رہا ہے امام خطبہ دینے کے لیے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ خطبے کے دوران لا صلاۃ ولا کلام، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اس کے بعد نہ تو کوئی نماز جائز ہے اور نہ ہی کوئی کلام جائز ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو خاموش رہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ شور کر رہا ہے یا کوئی حرکت کر رہا ہے اس کو منع کرنا بھی منع ہے۔ اس طرح سے خطبے کو غور سے سنیں اور کوئی لہو لعب کام نہ کرے، یہ 6ٹی بات ہو گئی۔ جو آدمی جمعے کے دن یہ 6 کام کر لے، نمبر 1 کیا کہ غسل کیا، بھائی سب غسل کرتے ہیں الحمدللہ، کیا مشکل ہے اس میں۔ اسی طرح سے جو گھر کے اندر جو اچھے کپڑے موجود ہوں وہ پہن لیا، بس وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو اللہ نے دیا اس میں سے صبر شکر کر کے اچھا کپڑا پہن لیا۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ میں نے یہ کہا کہ عید کے دن نیا کوئی جوڑا بنانا ضروری نہیں ہے، تو منع بھی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے اچھا جوڑا خرید کے پہن لے، اپنے گھر والوں کو پہنائے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو مانگ کے نہ پہنے اور اس کی پریشانی نہ اٹھائے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ یہ شریعت کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، اسی لیے ہم لوگ غمگین اور پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، بزرگوں سے دین آتا ہے، بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی نہیں، دین کو ہم نے سیکھا نہیں، تو ہمیں یہی معلوم ہے، دین مشکل معلوم ہوتا ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریا۔ بھائی کل بھی ہمارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ جس کام کا آدمی ارادہ کر لیتا ہے، مثلا ایک آدمی ہے کوہ پیمائی کرتا ہے، پہاڑ پہ چڑھتا ہے، پہاڑ کتنا اونچا ہے ہر ایک کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو اکیلے پہاڑ کو سر کر لیتا ہے کہ نہیں، چوٹیوں پہ پہنچ جاتا ہے، ورنہ کتنا مشکل کام ہے۔ اب میں آپ سے کہوں یا میں خود کوئی مجھ سے کہے مجھے کتنا مشکل معلوم ہوگا، بھائی نہیں، یہ تو وہ کام ہمارے بس کا نہیں، لیکن اگر ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی قوت ایسی دی ہے کہ ارادہ کر لے تو ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ اگر ایک انسان کا ارادہ ہی نہیں ہے تو معمولی کام بھی، دیکھو ایک لقمہ اٹھا کر کھانا بھی انسان کو مشکل ہو جاتا ہے، اٹھ کر پانی پینا مشکل ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادے کی قوت ایسی دی ہے انسان کو کہ ہر کام اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلا نمبر ہے کہ غسل کر لینا، دوسرا نمبر ہے کہ اچھے کپڑے جو میسر ہو پہن لینا، تیسرا عمل یہ ہے کہ مسجد جلد جانا جمعے کے دن، اور چوتھا عمل یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور 5واں عمل یہ ہے کہ خطبے کو غور سے سننا، اور 6ٹا عمل یہ ہے، اور یعنی خطبے کو غور سے سننے میں یہ سب بات آ گئی کہ کوئی کلام نہ کرنا اس میں، نہ نماز پڑھنا جائز ہے خطبے کے دوران، اگر خطبہ شروع ہو جائے اور سنتوں کی ایک رکعت باقی ہے تو جلدی جلدی اس کو مکمل کرو اور جلدی سے سلام پھیر لو، اور خطبے کو غور سے سننا، اور خطبے کے دوران کوئی لغو کام نہ کرنا۔ یہ 6 کام کے اوپر اللہ کے رسول نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ جو شخص یہ 6 کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر، ہاں مسجد پیدل جانا، مسجد جلد جانا، مسجد پیدل جانا اگر ہو سکے تو، اور اگر نہیں تو سواری میں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائی چھ کام کرنے پر اللہ کے رسول نے ہم کو خبر دی ہے کہ اس شخص کو ہر قدم پر 1000 رکعت نفل اور 1 سال روزے کا ثواب ملے۔ تو یہ بات تو ہو گئی جمعے کی فضیلت کی۔ پرانے زمانے میں لوگ شب جمعے سے، یہ جو شب جمعہ ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں کہ جمعے کا اہتمام ہے اصل، کہ جمعے کا اہتمام پہلے کیا کرتے تھے کہ معراج کی شام ہی سے لوگ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے کی اذان ہو گئی، اب لوگ چلے آ رہے ہیں، ہے نا؟ کمزوری کا زمانہ ہے، ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا اہتمام ہم کر لیں کہ جمعے کی اذان کے بعد، یہ جو پہلی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد کاروبار بالکل جائز نہیں۔ اسی لیے بعض فقہا نے یہ سلسلہ رکھا ہے، دیکھا کہ لوگ ایمان کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ اذان کے بعد اگر کاروبار کیا وہ ناجائز، تو دیکھا کہ یہ ناجائز کام میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اس لیے بعض فقہا نے بعض مساجد میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ خطبے سے پہلے پہلی اذان بھی بعد میں ہی دیتے ہیں، تاکہ لوگ بھائی زیادہ آ جائیں، گناہگار نہ ہوں۔ ورنہ جو شخص جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار اور دوسری کوئی مجبوری ہو جس جو شرعی عذر کہلاتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ انسان کو بیمار ہے، کوئی دکھ بیماری ہے، کسی کو اسپتال لے جانا ہے، کوئی اور ضروری ایسا کام ہے جس سے بہت نقصان کا اندیشہ ہے، اس میں اجازت ہے۔ لیکن کاروبار میں مشغول رہنا، گاہک آیا ہوا ہے اس کو ڈیل کرنا کہ بھائی اب جمعے کو جائیں گے گاہک نکل جائے گا، یہ سب باتیں جمعے کی پہلی اذان کے بعد جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جمعے کی اذان سے پہلے ہی سب کو چاہیے کہ اپنے کام کاج کاروبار وغیرہ کو موقوف کر کے مسجد میں آ جائیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ مسجد جلد جانا اور مسجد پیدل جانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ بہرحال یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دیں، اب صرف 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اصل بات جو میں یہاں کرنے حاضر ہوا ہوں، میرے شیخ کی جو اصل تعلیمات ہے، وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہاں حضرات موجود ہیں۔ تو میرے شیخ نے فرمایا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہر مومن کے اوپر فرض عین ہے۔ یہ قبائلی روایات اور یہ سب باتیں جو ہمارے اندر غیروں کی آ گئی ہیں، کفار کو دیکھ کر ہم نے اپنے معاملات کو بدل دیا ہے، اپنی مسلمانوں کی روش ہم نے بدل دی ہے، مسلمانوں جیسا حلیہ نہیں، مسلمانوں جیسے کام نہیں، کھانا پینا غیروں کا طریقہ، پہننے میں غیروں کا طریقہ، اپنے سر سے لے کر پیر تک معلوم ہوا کہ غیروں کا طریقہ، یہ بہت زبردست گناہ ہے اور بہت زبردست یہ نقصان کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہم یہاں ماشاءاللہ پہاڑی علاقے ہیں، یہاں سردی آتی ہے، برف پڑتی ہے، تو جہاں زیادہ برف پڑتی ہے زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس برف کا، ہمارے دوست احمد بھائی نے بتایا کہ وہ پہلے سے 1 سال کا انتظام، پوری سردی کا انتظام کر کے رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں، تاکہ باہر نکل نہیں سکتے، کھانا پینا کہاں سے کھائیں گے، تو اس وقت کی فکر پہلے سے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ زندگی بالکل عارضی ہے دنیا کی۔ اصل افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، ہماری نظر جو ہے بس اتنی ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ مت کرو، بڑے تنگ نظر لوگ ہیں۔ ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ آزاد کون رہتا ہے؟ جانور آزاد رہتا ہے۔ آپ کسی جانور کو کھول دیجئے، سانڈ کو، بیل کو چھوڑ دیجئے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کھیت میں چلا جائے گا، اس کھیت میں چلا جائے گا، مگر حشر اس کا کیا ہوتا ہے؟ لوگ ڈنڈے مار کر اس کو پھر نکالتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی آزاد رہنا پسند کرتا ہے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، وہ ہر شخص ہر جگہ سے وہ ڈنڈے اور جوتے کھائے گا۔ جو اللہ اور رسول کو ناراض کرے گا، وہ اللہ اور رسول کی طرف سے، وہ اس کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا، جس نے نافرمانی کی زندگی گزاری، ہاں اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا۔ طرح طرح کی بیماریاں، روزی میں تنگی اور پریشانیاں، کبھی بچے مر گئے، کبھی کچھ ہو گیا، آئے دن یہ مصیبت جو ہے اس کو بھگتنی پڑے گی، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں اعلان ہے اللہ کا۔ اور جس نے ہم کو ناراض نہ کیا، ہم کو راضی کر کے چلا، ہمارے رسول کے طریقوں کو جانا اور ان طریقوں کے اوپر چلا، خالی معلوم کرنا کافی نہیں ہے، اس طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، کام عمل سے بنے گا۔ تو اس کے لیے کیا اعلان فرما رہے قرآن پاک میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بے ضرور زندگی میں بھی، دنیا میں بھی بالغ زندگی دیں گے۔ آرام دہ زندگی دیں گے. دیکھ لو اولیاء اللہ کو جا کے کیسے مزے میں رہتے ہیں, چٹنی روٹی کھاتے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے, پرسکون رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. اگرچہ حالات ان کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں لیکن دل ان کا مطمئن رہتا ہے. تو بہرحال یہ چار کام میرے شیخ نے بتائے ہیں, چار اعمال. میں بھائی کراچی سے آیا ہوں, میرا حق کچھ بنتا ہے کہ پانچ سات منٹ میں آپ کے اور مزید لے لوں؟ بتائیے, ہاتھ کھڑا کر دیجئے. اگر آپ لوگ ناراض ہیں تو میں ابھی بات ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سب راضی ہیں نا؟ پانچ دس منٹ کے لیے مجھے اجازت دے دیجئے, میں جلدی جلدی کوشش کر کے یہ بات ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اس سے ہماری آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے گی. انشاءاللہ دنیا میں بھی مزے کی زندگی, چین کی زندگی ملے گی, اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی چین کی زندگی ملے گی. تو بھائی پہلا کام یہ کر لو, میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لو, ایک مٹھی داڑھی. کسی سے مت ڈرو. دیکھو میرے شیخ نے فرمایا کہ شیر جو ہے نا, شیر وہ دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتا ہے. ہمیشہ دریا کے بہاؤ ایسے ہوگا تو شیر اس کے مخالف چلتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ شیر بنو, شیر کی طرح رہو, اور زمانے کی اور معاشرے کی فکر مت کرو. یہ تم کو کچھ نہیں دے سکتے, نہ تم کو ایک لقمہ روٹی کا بھی نہیں دے سکتے, نہ تمہیں زندگی دے سکتے ہیں, نہ تمہیں صحت دے سکتے ہیں. کیا فائدہ ان کی خاطر سے اللہ کو ناراض کرنا؟ جس مالک نے ہم کو زندگی دی, جس مالک نے ہم کو صحت دی, جس مالک نے ہم کو روزی دی, اولاد دی, بیوی بچے دیے, ماں باپ دیے, اس کو راضی کرنا اچھا ہے؟ جو قبر میں ہمارے کام آئے گا, جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا, اس کو راضی کرنا عقل مندی ہے یا مخلوق کو راضی کرنا عقل مندی ہے؟ کہتے ہیں لوگ ہمیں ملا کہیں گے, یہ کہیں گے, وہ کہیں گے, سر پہ ٹوپی رکھ لی تو ہمیں کہیں گے کہ یہ ملا ہو گیا, نعوذ باللہ من ذلک. ارے ٹوپی پہننا صالحین کی علامت ہے, نیک لوگوں کی علامت ہے, تم کیوں بدماش بننا چاہتے ہو؟ کیوں ٹوپی نہیں سر کے اوپر رکھتے ہو؟ اسی طرح میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے سنت تو رکھا تو ٹھیک ہے, نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. داڑھی کو ایک مٹھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, چاروں اماموں کے نزدیک یہ دیکھیے دائیں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے داڑھی, پھر اس کے بعد اس کو کاٹیں. اسی طرح بائیں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے, پھر اس کو کاٹیں. اسی طرح تھوڑی کے اوپر سے ہاتھ مت پکڑیں, ہاتھ جو داڑھی میں چوری نہ کریں, بلکہ تھوڑی کے نیچے سے مٹھی کو پکڑیں. ایسے جیسے قاری صاحب کی ہے ماشاءاللہ, یہ دیکھو ایسے داڑھی کو سمیٹو اور یہاں سے کاٹ دو اس کو. یہ داڑھی بالکل سنت کے مطابق ہو گئی, اور اگر ایک چاول بھی اس سے کم کترایا بالاتفاق چاروں اماموں کے نزدیک یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ارے کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ اللہ کے سب سے پیارے کون تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا, تو کوئی سب سے بڑے پیارے اللہ ہیں, اور ان کے بعد جس کا درجہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر داڑھی کوئی بری چیز ہوتی نعوذ باللہ اپنے نبی کو کیوں حکم کرتے؟ ارے میاں داڑھی رکھ لو. ہاں فرماتے تھے کہ داڑھی سے اللہ کی دوستی گاڑی ہو جاتی ہے, گاڑی. اور فرماتے تھے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہر عمل کے اندر, چاہے ہمارا ظاہر ہو چاہے ہمارا اندر چھپا ہوا باطن ہو, اس میں سنت کی اتباع کرو میرے دوست, اللہ مل جائے گا, جنت مل جائے گی. تو فرمایا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے, اس کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کترانا گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. اور جو آدمی حرام کام کا ارتکاب کرے گا کبھی اللہ کی دوستی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے, اس کو ریش بچہ کہتے ہیں, اس بچے کا منڈانا بھی جو ہے حرام ہے. میرے سے شیخ فرماتے تھے کوئی اپنے بچے کو قتل کرتا ہے, بھائی یہ داڑھی کا بچہ ہے, یہ کبھی ایک مٹھی نہیں ہوتا, اس لیے اس کا کاٹنا اور اس کی سیٹنگ کرنا کترانا یہ بھی حرام ہے, داڑھی میں شامل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کو اس لیے کاٹتے ہیں کہ منہ میں آ جاتا ہے. میرے شیخ نے اس کی کیا پیاری بات فرمائی کہ بھائی کوئی آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے منہ میں انگلی دے تو آپ اس کی انگلی کاٹ دیتے ہو کیا؟ بس اس کو پیار سے سمجھاتے ہو کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے, تو اس کو کیا کرو, اس کو تیل لگاؤ, پانی لگاؤ, کچھ سیٹ کر کے اس کو کہہ دو بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے. یہ طریقہ ہے. اور یہ داڑھی کی حد ہے کہ یہ کنپٹی سے شروع ہوتی ہے یہاں سے, اور یہاں سے اکثر لوگ نیچے تک لے آتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. اس کا حد یہ ہے, دیکھو کہ اپنے دونوں داڑھ کو کھولو اور پھر ملاؤ, جو درمیان کا حصہ ہے نا جہاں دانت ملتے ہیں, داڑھیں ملتی ہیں, اس کے اوپر کا حصہ ہم صاف کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اور ضروری نہیں ہے صاف کرنا, بعض لوگوں کو بغیر صاف کرے اتنی خوبصورت داڑھی لگتی ہے, نور معلوم ہوتا ہے. تو یہ حد ہے اس کی, اگر صاف کرنا ہے تو اس کے اوپر صاف کرو, اس کے نیچے صاف کرنا حرام ہے, داڑھی میں شامل ہے. اسی طرح یہ گردن کے اندر جو بال اوپر کی طرف جا رہے ہیں داڑھی میں ملے ہوئے ہیں ان کو صاف کرنا ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, یہ داڑھی میں شامل ہے. اس کے نیچے جو بال جا رہے ہوں گردن کی بھاگ رہے ہوں اوپر داڑھی کی طرف سے بھاگ رہے ہوں اس کو صاف کرنا جائز ہے, اس کی اجازت. یہ داڑھی کا مسئلہ ہو گیا. اور مونچھ میں فرمایا کہ مونچھوں کو سب سے افضل, جیسے دیکھو ہمارے قاری صاحب کے ہیں, یہ مفتی صاحب کے ہیں, اس طرح اب یہ ماشاء اللہ بڑے صاحب کے ہیں, اس طرح سے مونچھ رکھنا افضل ہے, سب سے افضل درجہ ہے. لیکن اگر مونچھ رکھنا ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ بھائی مونچھ میں عزت نہیں ہے, مونچھ میں عزت نہیں ہے. عزت کس کے پاس ہے؟ رب العزت کے پاس ہے. عزت رب العزت کے پاس ہے, مونچھ میں عزت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مونچھ نہیں تو کچھ نہیں, مونچھ میں کچھ نہیں رکھا, اللہ کو راضی کرنے میں سب کچھ ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سب کچھ ہے میرے دوست, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں عزت ہے. تو لہٰذا سب سے افضل درجہ تو یہ ہے. لیکن اگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والا جو ہونٹ ہے, یہ اس کا سفید کنارہ ہے نا, یہ اس کے نیچے ایک بال بھی اگر آ گیا تو وہ گناہ کبیرہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے اپنی مونچھ کو لمبا کیا وہ اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوئی. اگر مونچھ رکھنی ہے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو, ایک دن بھی ایک لمحہ بھی یہ بال نیچے نہ آنے دو. جہاں دیکھا کہ بال نیچے آ رہا ہے فوراً مونچھوں کو ادھر سے قطر دو, ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی, جن کی وجہ سے ہم تو جی رہے ہیں جن کی امید پہ آپ کی شفاعت پہ, اس سے محرومی ہو جائے گی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ٹخنے کا ہے. ٹخنے ڈھانکنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں, دو حالتوں میں حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھتے وقت ٹخنا کھول لیا اور اس کو خوب اوپر رکھو تاکہ کوئی بھائی کو شبہ بھی نہ ہو کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. خصوصاً قاری حضرات, امام حضرات جو نماز پڑھانے والے ہیں, ان کو چاہیے اپنے ٹخنوں کو خوب کھلا رکھیں تاکہ مقتدی کو جو ہے یہ شبہ نہ ہو کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوئے تو جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوئے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو دوبارہ دہرانی پڑے گی. اور اسی طرح اگر اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہے. یہ شریعت کے مسئلے ہیں. تو تخنا کا کھولنا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جس نے تخنا ڈھکا اوپر سے آنے والے لباس سے. بھائی آپ موزہ پہن لیں تخنا ڈھک جائے کوئی مسئلہ نہیں, جوتا اتنا لمبا پہن لیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کرتا, شلوار, پاجامہ, لنگی, پتلون, جو بھی لباس اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اس سے تخنا نہیں ڈھکنا چاہیے, اس سے تخنا ڈھانکنا حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جتنا حصہ تخنے کا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. میرے شیخ فرماتے تھے جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی, بہت بڑا گناہ ہے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام ہے نگاہ کی حفاظت. اصل مضمون میرا یہی ہے, میرے شیخ کا اصل مضمون یہی تھا, لیکن چونکہ وقت اب بہت ہو گیا, آپ لوگوں کو کام پہ جانا ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو آیا اسی کام سے ہوں, لیکن میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا کام ہی یہی بتانے آیا ہوں میں. میں جس جگہ جاؤں گا سب سے پہلے یہ سب سے قیمتی مضمون یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نالائقوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کن سے نظروں کی حفاظت کریں؟ دو باتیں ہیں کہ ایک نامحرم عورت کو نہ دیکھیں, چاہے وہ بازار والی ہو, چاہے گھروں کے اندر رشتہ داری ہو. یہ چچی اور ممانی سے پردہ ہے. یہ قوانین کس نے بنائے؟ ہمارے پیدا کرنے والے نے بنائے ہیں, کسی مولوی نے نہیں بنائے قوانین, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ چچی اور ممانی کو دیکھنا جائز نہیں ہے, اس سے پردہ شرعی ضروری ہے. اسی طرح بھابھی اور سالی سے شرعی پردہ ہے, اس سے دور رہنا بھی ضروری ہے. ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ یعنی جس کو جیٹھ اور دیور کہتے ہیں, یہاں کیا کہتے ہیں؟ دیور. اور جیٹھ بڑا, جیٹھ بڑا ہوتا ہے عمر میں اور دیور چھوٹا ہوتا ہے. تو دیور اور جیٹھ سے میں پردہ کروں تو میرے پیارے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے جیٹھ اور دیور تو یعنی شوہر کا بھائی تو موت ہے, موت. یعنی اس سے ایسا پردہ کرو جیسا موت سے ڈرتے ہو. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ شرعی پردہ نہیں ہے, سب مخلوط رہتے ہیں, اور اسی کی ایسی خرابیاں ہیں کہ مجھے زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے میرے دوست, ایسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی خرابی تو یہی ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے. تو چچی سے ممانی سے پردہ ہے، بھابھی اور سالی سے پردہ ہے، جیٹھ اور دیور سے پردہ ہے، خالو اور پھوپا سے پردہ ہے، یہ سب رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں میرے دوستو، جو ان کے خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی گردن توڑ دیں گے، اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے، آخرت سے بھی وہ ظالم جو ہے وہ یعنی بے خبر رہے اور آخرت کا نقصان اس کے اس میں آ جائے گا اگر توبہ نہ کیا۔ ہاں بھائی، توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں فرماتے بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے تمام چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد اور تایا زاد، بھائی ہمیں مشکل پردہ اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا، برس ہاں برس سے ہم بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے بھائی مشکل تو معلوم ہوگا۔ ایک آدمی کے کھوڑا ہو گیا سر، اور سرجن اس کو پالتا رہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، حتیٰ کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اب کہتا ہے کہ بھائی آپریشن کرنا پڑے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے بھائی؟ ڈاکٹر کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے کہ ہم پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلے گئے، پہلے ہی کیوں نہیں معلوم کر لیا، دوا سے ٹھیک ہو جاتے۔ لہٰذا بھائی شرعی پردہ کرو اور نگاہ کی حفاظت کرو، چاہے وہ بازار میں چلنے والی ہوں، چاہے اپنے گھروں کے اندر نامحرم ہوں۔ اور آج کل سب سے بڑی مصیبت یہ نیٹ اور موبائل کی آ گئی ہے، بچے جوان سے چھوٹے چھوٹے بچے نیٹ کیفے میں گھسے ہوئے ہیں، موبائلوں کے اندر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے دیکھ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین العین النظر، یہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، آنکھوں کا زنا۔ ارے جو آنکھوں کا زنا کرے گا کس قدر مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ کیا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایمان نہیں ہے؟ کیا جن کی کافروں نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر شرعی پردہ لاگو نہیں کرتے، آپ کے فرمان کے حق کے ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو اور عزیزو، یہ موبائل سے دیکھنا، تصویریں رکھنا سب گناہ ہے، اور اپنے گھروں کے اندر سے ہم تصویروں کو بھی نکالیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوگی یا کتا ہوگا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو خود ہی دور کر دیا اپنے سے، اور اللہ کی رحمت سے جو دور ہوتا ہے میرے دوستو، وہ لعنت کے سائے میں رہتا ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک تو قرآن پاک میں ہے یہ حکم نظروں کی حفاظت کا، دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے اہم کتاب ہے، بخاری شریف اس کا درجہ ہے، تو فرمایا کہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زین العین النظر، یہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی جو ہے، نامحرموں کو دیکھنا اور بے ریش لڑکوں کو دیکھنا، جن کے داڑھی ابھی نہ آئی ہو، جوان ہو رہے ہو بچے، جن کے ابھی پوری داڑھی کے قابل نہیں ہوئے، ان بچوں کو دیکھنا بھی شریعت نے جائز نہیں فرمایا، ان کو بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ اور یہ فتنہ ساری دنیا کے اندر ہے، لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں اور بدفیلیاں بڑھ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو ایک کام یہ ہو، تیسرا کام یہ ہو گیا۔ اور مشکاۃ شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی اللہ سے جو لڑکیوں کو، عورتوں کو، نامحرموں کو دیکھتا ہے اور لڑکوں کو دیکھتا ہے، اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کا رسول جس نے طائف کے بازار میں کفار کے پتھر کھا لیے اور فرشتے حاضر ہوئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہم سے یہ نظارہ دیکھا نہیں جاتا ہے، آپ حکم دیجئے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور اس قوم کو پیس ڈالیں جس نے آپ کا خون بہایا ہے، لیکن اس نبی رحمت پہ قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کے لیے کسی کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔ فرمایا نہیں، شاید ان کو مت مارو، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بڑے عالم کی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے تحقیق کی، فرمایا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو اسلام آیا ہے، وہ اسلام محمد بن قاسم کی وجہ سے یہاں آیا ہے، اور محمد بن قاسم جو تھے وہ قبیلہ ثقیف سے تھے، اور قبیلہ ثقیف طائف کا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ اپنی تکلیف گوارا کر لی، خون بہانا گوارا کر لیا، اگر چاہتے تو حکم دے دیتے کہ اس قوم کو پیس ڈالے۔ تو میرے دوستو اللہ اور رسول کی لعنت کے سائے میں جینا کوئی جینا ہے؟ ارے میرے دوستو نظر کی حفاظت کرو، دیکھنا کہ کس قدر زندگی چین سے گزرتی ہے، روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ اور رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ دل میں تقاضا آنا برا نہیں ہے کہ اس نامحرم کو دیکھ لو، گانا سن لو، فلم دیکھ لو، تقاضے کا آنا برا نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ اللہ نے نہیں رکھا، اس گندے تقاضے پر عمل کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اپنا دل توڑ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ اے دل میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نہیں دیکھوں گا، بس اللہ تعالیٰ کو اس دل توڑنے پر ایسا پیار آتا ہے میرے دوستو کہ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرو، دل میں بھی نامحرموں کا خیال مت لاؤ، کوئی بری چیز پہ نظر پڑ گئی فوراً وہاں سے نظر پھیر لو، استغفار کرو، اور تنہائی کے اندر دل کے اندر شیطان گناہ ڈالتا ہے، فلاں فلاں دیکھا تھا، فلاں عورت کیسی تھی، فلاں کیسا تھا، وہ فلاں فلم دیکھی تھی ہم نے، اس کے خیالات ہرگز مت لاؤ، اپنے دل کو گندا مت کرو، ہمارا دل اللہ کے لیے ہے میرے دوستوں، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر یہ گندی اور مرنے اور سڑنے والی لاشوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب لاشیں ہونے والی ہیں، جتنے حسین ہیں سب مرنے والے ہیں کہ نہیں، ارے دنیا ہی میں ان کا حسن جاتا رہتا ہے، پھر آدمی کوئی ان کو تھوکتا بھی نہیں ہے، ایسے اس لیے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرو، اور کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ، اللہ والے کی صحبت اٹھانے سے میرے دوستوں دین ملتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانے سے دین زندہ ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے، ورنہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے دین پر چلنا، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ جائے، اس سے تعلق مضبوط ہو جائے تو میرے دوستو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کی جل گئے، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو تو انسان تو انشاءاللہ تعالی یہ زندگی آسان بھی ہو جائے گی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور اس کی زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا، میری بات سنی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں